أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. فما لكم من في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا وتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم ويقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئك جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. جعلنا لكم کیا ہے اولائکم جعلنا لکم علیہم سلطان مبینا.
کیا پڑھا تھا میں نے؟
اچھا ٹھیک ہے. واولائکم جعلنا لکم علیہم سلطان مبینا وما کان للمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطا ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله فتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه مغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم من كان بكم أذى من مطر وكنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون فترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما یہ سورہ نساء محسنات پارہ ہے اور نساء سورت ہے اس کی 86 آیت سے آج تلاوت شروع کی من یشفع شفاعتن حسنتن یکن لہو نصیب منہا جو بھی کوئی اچھی شفاعت کرے تو اسے اس میں سے حصہ دیا جائے گا اس کے لیے اس میں سے حصہ ہوگا یہ لفظی ترجمہ یہ ہے وَمَنْ يَشْفَى شَفَاعَةً سَيِّئَةً اور جو کوئی بری شفاعت کرے يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا اس کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہوگا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر طاقت رکھتا ہے ہر چیز کی طاقت رکھتا ہے قوت سے مقیت بنا ہے جس کا ہم عام طور پہ طاقت کہہ سکتے ہیں یا قوت رکھتا ہے بھی کہہ دیں بے شک. یہاں شفاعت کا مضمون ہے, شفاعت حسنہ سے اگر انسان کسی کی کرتا ہے تو اتنا ہی اس کو بھی ثواب ملے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تشریح میں فرمایا کہ جس کے شفاعت کے نتیجے میں, یا آپ نے سنت کے متعلق فرمایا ہے, سنت حسنہ جاری کرنے کے نتیجے میں اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو اس نیکی سے سنت جاری کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا, اور جو نیکی کرتا ہے اس کی نیکی میں کمی نہیں کی جائے گی. پس شفاعت حسنہ کے مضمون پر بھی اس مضمون کا اطلاق ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام بنی نوع انسان کی شفاعت جو ان میں سے شفاعت کے لائق ٹھہریں گے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے, اور اس سے دراصل آپ کا بڑا درجہ ظاہر ہوتا ہے. یہ اصول آپ پر بھی کار فرما ہوگا. جن کی شفاعت حسنہ کریں گے ان کو جو اس کے بدلے میں نیکیاں اور اجر ملیں گے اس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریک ہوں گے, جبکہ ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی, بلکہ شفاعت کے نتیجے ہی میں ان کو اجر کا مستحق کرا دیا جائے گا. تو گویا کل عالم میں جن کی شفاعت ہوئی ہے ان کے درجے کے برابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شفاعت کے نتیجے میں ایک مرتبہ عطا ہوگا. تو یہ ایک غیر معمولی چیز ہے, صرف شفاعت کرنا مقصود نہیں ہے بلکہ شافع کے مقام کو اور مرتبے کو ظاہر کرنا مقصود ہے. باقی انبیاء اپنی اپنی قوموں کی کریں گے, مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے شفیع ہوں گے, اور جو بری شفاعت کرتا ہے اس کا اس کو گناہ ملے گا, اور سیئہ حسنہ سنت سیئہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مضمون بیان فرمایا ہے. اور عام طور پر بد قوموں میں بری سفارشوں کے اوپر لوگ چلتے ہیں, اچھی سفارش پر شاز ہی کوئی نکلتا ہے. اور شفاعت یعنی سفارش دراصل بدوں کی حمایت ہی کا نام بن گیا ہے, اور اکثر جھوٹی سفارشیں لے کر لوگ نکل رہے ہیں, ہر طرف دوڑے پھرتے ہیں, اور یہ قوموں کی ہلاکت کے لیے بہت کافی ہے کہ کوئی شفیع بنے اور برائی کا شفیع بنے, اور اس کے نتیجے میں برائی کو تقویت ملتی ہے, اور جو ان کے لیڈر ہیں زیادہ تر ان پر یہ بوجھ پڑتا ہے, اور سب سے زیادہ گنہگار وہ بنتے ہیں. تو ایسے ملک میں ایم پی ایم ایل اے بننا کوئی مرتبہ نہیں, کوئی خاص مقام حاصل نہیں ہوتا, سوائے اس کے کہ اور زیادہ گناہوں کا بوجھ ان پر لاد دیا جائے. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا, جب تمہیں تحیہ کہا جائے, حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ, یہ جو لفظ ہے اس پر ہم نے کافی تحقیق کی ہے. تحیہ سے عام طور پر تحفہ مانا لیا جاتا ہے, التحیات للہ والصلوات والطیبات, سب تحفے اللہ ہی کے لیے ہیں. لیکن جب اس آیت کے ترجمے کے لیے ایک وجہ سے ڈکشنری دیکھنی پڑی تحیہ کا اصل معنی کیا ہے, تو عجیب بات ہے کہ عرب ڈکشنریوں میں کہیں بھی تحیہ میں تحفے کا ذکر نہیں ملتا. یہاں تک کہ لین بھی ہم نے چھان ماری اور اس میں بھی تحیہ میں تحفے کا ذکر نہیں بلکہ گریٹنگ کے معنی دیے گئے ہیں, یعنی جب تمہیں کوئی گریٹ کرے. اور التحیات للہ میں گریٹنگ کے معنی ہو ہی نہیں سکتے, گریٹ ہوتا ہے اپنے طرف سے خوش آمدید کہنا اور کسی کے لیے خیر سگالی کے جذبات کا اظہار کرنا. اور نماز میں جو ہمیں سکھایا گیا ہے اس میں التحیات للہ یہ ہے, اللہ کو آپ کیسے گریٹ کر سکتے ہیں کہ اللہ تو خیر سے رہے ٹھیک ٹھاک ہو. اس لیے یہ بڑی مشکل تھی کہ کہیں عربی ڈکشنری میں ذکر نہیں ملتا تھا تحیہ کا. پھر ہم نے عربوں سے بات کی, حلمی شافی صاحب اور دوسرے عربوں سے پوچھا, فلسطین وغیرہ لکھا, ہر ایک عرب نے کہا کہ اس کا ترجمہ تحفہ ہے. تو یہ عجیب بات ہے کہ ڈکشنریاں اس کو دے نہیں رہیں اور عرب رواج میں یہ شامل ہے. بس اس کا ایک ترجمہ تحفہ بھی ہے, لیکن جو پہلا اور بنیادی ترجمہ ہے وہ گریٹنگ ہے, یعنی خیر سگالی کا اظہار. اہلا وسہلا کہتے ہیں, السلام علیکم کہتے ہیں, یہ سب تحیات میں سے ہیں. ان پہلے معنوں میں جو مضمون ہے یا ویسا ہی واپس کرو یا اس سے بڑھ کر واپس کرو. اسی لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے جواب میں ہمیں سکھایا گیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور اگر محض السلام علیکم کہے تو ساتھ رحمۃ اللہ کہیں, تو کچھ اضافے کے ساتھ واپس کرنا سلام میں ثابت کرتا ہے کہ وہ تحیہ بھی اس کا معنی ہے. لیکن موقع اور محل کے مطابق فیصلہ ہوگا. جب خدا کے حضور تحیہ کی بات کرتے ہیں تو تحائف نہیں, نہ تحائف ہوں گے صرف, یعنی کون سے تحائف, بس صلوات و طیبات ہو, عبادتوں کے تحفے, نیک باتوں کے تحفے. اور عام انسان کے ساتھ جب بات کرتے ہیں تو دونوں معنی اس میں شامل ہو جاتے ہیں. اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ تحفہ اگر دیا جائے تو اس کا جواب بہتر رنگ میں دو. اس کی تشریح احادیث میں ملتی ہے, جس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ویسا تحفہ واپس نہ کرنا ہو تو دعا کرو, اور اتنی دعا کرو کہ تمہارے دل کو تسلی ہو جائے کہ اس سے بہتر رنگ میں اس کو جزا مل گئی ہے. یہ تشریح اس لیے ضروری تھی کہ جب امیر لوگ کسی غریب کو تحفہ دیں تو ان کے لیے اوپر تو مصیبت پڑ جائے گی. یہ آیت اگر اس کو لفظی ترجمہ اسی طرح وہ لیں کہ اب وہ زیادہ کس طرح دیں اس سے, ان میں تو توفیق ہی نہیں ہوتی, تو اس کا حل اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرما دیا کہ دعا کے ذریعے, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں اطلاع پہنچائی کہ دعا کر کے اپنے دل کو تسلی کر لو کہ تم نے دعا کے ذریعے یہ مسئلہ حل کر دیا ہے, یعنی جس حد تک تم پریشان ہوا تھا اس سے بڑھ کر تم نے دعا کر لی ہے. بیاحسن منہا اور ادوہا, بس جب بھی تمہیں گریٹ کیا جائے, یعنی خیر سگالی کے جذبات کا اظہار کیا جائے یا تحفہ پیش کیا جائے, تو حیو بحسن منہا پہلی تعلیم یہ ہے کہ بہتر لوٹانے کی کوشش, بہتر طریق پر اسے واپس کرو, اور ردوہا یا اتنا ہی واپس کر دو. ردوہا میں یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ تحفے لوٹا دیا کرو, کیونکہ تحفہ لوٹانا بھی سنت نہیں ہے. مطلب یہ ہے اگر لفظی طور پر تحفے کا معنی لینا ہے اور ردو کا معنی لوٹانا لینا ہے, تو مراد یہ ہے کہ کچھ عرصے بعد کم سے کم اتنا ہی واپس کر دیا کرو تحفے کے طور پر. یا جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے, وہ اگر کوئی غریب ہے, محتاج ہے, اس کی طاقت سے بڑھ کر ہے یہ کام کرنا, تو اس کو دعا کے ذریعے یہ کام کرنا چاہیے. ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا, اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب رکھ رہا ہے. تو یہ بہت برمحل استعمال ہے حساب کا. باریک سے باریک چیزیں, لوگ اچھے جذبات کا اظہار کرتے ہیں, بعض اس کے بدلے میں اسے بدی کرتے ہیں یا برا چاہتے ہیں ان کا, یا لین دین کے معاملات میں بھی کمزوریاں دکھاتے ہیں. ان سب باتوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ خدا حسیب ہے, یہ بتاتا ہے کہ باریک سے باریک کوتاہی بھی اللہ کی نظر میں آئے گی اور اس کے حساب میں ہر چیز موجود ہے. اللہ لا الہ الا ہو, اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. لیجمعنکم الی یوم القیامت, وہ ضرور تمہیں قیامت کے دن اکٹھا کرے گا. لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک نہیں. لا ریب کا جو مضمون ہے یوم القیامہ کی طرف بھی فیہ کا اشارہ ہے, اور اس مضمون کی طرف بھی فیہ کا اشارہ ہے, یعنی تمہیں وہ ضرور قیامت کے دن اکٹھا کرے گا اس بات میں کوئی شک نہیں ہے, اور وہ اس دن اکٹھا کرے گا جس دن میں کے بارے میں کوئی شک نہیں. یعنی یوم القیامہ تو بہرحال ہو کر رہے گا, اس بارے میں کوئی شک نہیں. ومن اصدق من اللہ حدیثا, اور اللہ سے زیادہ سچی بات کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے. فما لکم فی المنافقین فئتین, پس تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقوں کے بارے میں تم دو گروہوں میں بٹ گئے ہو. واللہ ارکسہم بما کسبوا, حالانکہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے کرتوتوں کے نتیجے میں, ان کی کرتوتوں کے نتیجے میں اونگے منہ گرا چکا ہے. یعنی منافقین کے متعلق اللہ کا رویہ تو ظاہر ہو چکا, ان کو ذلیل اور رسوا کر رہا ہے, اور مومن ہیں کہ بعض ان میں سے ہمدردیاں کرتے ہیں ان کی اور خیر چاہتے ہیں. اور بہانہ جائز یا بعض دفعہ نفس کا بہانہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے کہ اللہ شاید اس طرح ان کو ہدایت دے دے. یعنی ایک آدمی فتنہ فساد کرنے والا ہے اور اس کا فتنہ فساد ظاہر و باہر ہو چکا ہے, نظام اس کو پکڑنا چاہتا ہے, تو کہتے ہیں نہیں, ہم حسن سلوک کر رہے ہیں تاکہ ان کو ٹھوکر سے بچائیں اور اس طرح ان کو اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح فرما دے. وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا, حالانکہ بات یہ ہے کہ جس کو اللہ گمراہ ٹھہرا دے, اس کا حال ننگا کر دے, فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا, تجھے اس کے حق میں کوئی راہ نہیں دکھائی نہیں دے گی. اس کے حق میں تو کوئی طریق, کوئی ایسی تجویز کر ہی نہیں سکتا جس سے اس کو فائدہ پہنچے. فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا, اس کی نجات کی کوئی راہ باقی نہیں, اس کی ہدایت کی کوئی راہ باقی نہیں. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا, وہ چاہتے ہیں, لَوْ تَكْفُرُونَ, ان کی دلی تمنا ہے, کاش تم کفر کرتے, کما کفرو, جس طرح انہوں نے کفر کیا, تم بھی کفر کرو یا کفر کرتے جس طرح انہوں نے کفر کیا. فَتُكُونُونَ سَوَاءً, پس تم سا دونوں گروہ ایک جیسے ہو جاؤ. یعنی تم بھی اور وہ لوگ بھی جو کافر ہوئے, تم سارے ایک جیسے ہو جاؤ. سوان میں نے ہوتا ہے برابر. فلا تتخذوا منہم اولیاء, بس ان میں سے کوئی دوست نہ پکڑو. حتی یہاجروا فی سبیل اللہ, یہاں تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر جائیں. یہاں ہجرت کا معنی ظاہری بعید ہے اور روحانی معنی اول ہے, اور اس موقع محل پر وہی بیٹھتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کافر ہیں, اور کافر بھی ایسے بدبخت کہ وہ چاہتے ہیں کہ تم ہمارے جیسے ہو جاؤ, انہوں نے کیا ہجرت کرنی ہے. تو ہجرت سے مراد گناہ کے ماحول کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف ہجرت کرنا ہے, کفر سے ہجرت کر کے ایمان میں داخل ہونا ہے. اور یہ اول معنی ہے اس ہجرت کے, اور ہر ہجرت میں ہی یہ اول معنی رہتے ہیں اور رہنے چاہیے. جہاں صرف ثانوی معنی آ جائیں اور اول معنی نہ رہیں تو وہ ہجرت ہجرت نہیں رہتی. بس سب سے اہم معنی اس کا یہی ہے کہ جب تک وہ لوگ اپنی بد کرداریوں سے ہجرت کر کے نیکیوں کی طرف نہ آ جائیں, اپنے کفر سے ہجرت کی طرف کر کے ایمان کی طرف نہ آ جائیں, اس وقت تک ان کو تم نے دوست نہیں بنانا. فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ, اگر وہ پیٹ پھیر لیں, یعنی توجہ نہ دیں اس نیکی کے پیغام کی طرف اور اپنی شرارتوں پر جمے رہیں, فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ, تو پھر ان کو پکڑو اور ان کو قتل کرو جہاں کہیں بھی ان کو پاؤ. یہاں تولو کے بھی دو معنی ہیں, یعنی معنوی لحاظ سے تو اور بھی کئی ہو سکتے ہیں, مگر اول ایک یہ معنی کہ وہ دین سے گریز کرتے رہیں اور دین کی طرف توجہ نہ کریں, ہجرت کی بجائے وہ کفر میں بڑھ جائیں اور زیادہ پیچھے ہٹ جائیں. دوسرا یہ چونکہ ایک لڑائی اور جہاد کے دوران کی تعلیم ہے, اس لیے تولو میں ان کا فرار ہونا ایک پیشگوئی کے طور پر بیان فرمایا گیا ہے. فَإِن تَوَلَّوْا, بس آخر کار جب یہ مجاہدہ ہوگا اور قتال ہوگا تو انہوں نے دو بھاگنا ہی بھاگنا ہے. جب یہ بھاگ کھڑے ہوں تو پھر ان کی جانیں اب مامون نہیں ہیں, محفوظ نہیں ہیں. جو تمہارے قتل کی نیت سے نکلے اور بھاگے, ان کا قتل جائز ہے. فَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ, تو پھر جہاں کہیں بھی ان کو پاؤ, وہ اپنے زندہ رہنے کا حق کھو بیٹھے ہیں. وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا, اور ان سے ہرگز دوستی کا سلوک نہیں کرنا اور نہ ان کو ان سے کوئی مدد حاصل کرنی ہے، نہ اپنا دوست بنانا ہے نہ کسی معاملے میں ان سے کوئی مدد حاصل کرنی ہے. نصیر میں نے مددگار الا الذین یصلون الی قوم بینکم وبینہم میثاقون، سوائے ان لوگوں کے یصلون الی قوم بینکم وبینہم میثاقون کہ ان کے اور ان کی قوم ان کے یصلون الی قوم بینکم وبینہم میثاقون، جو ایسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں کہ تمہارے اور ان کے درمیان ایک پختہ عہد ہو چکا ہے، ایک معاہدہ طے ہو گیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر ہتھیار نہیں اٹھائیں گے. اور جاؤکم حسرت صدورہم ان یقاتلوکم او یقاتلو قومہم، یا اس حال میں تمہارے پاس آتے ہیں کہ ان کے دل تنگی محسوس کرتے ہیں، حسرت صدورہم اس بات میں بہت انقباض ہے ان کو اور تنگی ہے، کس بات میں؟ ان یقاتلوکم او یقاتلو قومہم کہ وہ تم سے لڑیں یا اپنی قوم سے لڑیں، دونوں سے لڑنے میں وہ انقباض محسوس کرتے ہیں، نہیں چاہتے کہ لڑیں، لیکن بیچ میں سے وہ دراصل ان کے دوست اور تمہارے دشمن ہیں. یہ ہے ساری تصویر جو اس آیت میں کھینچی جا رہی ہے. جہاں تک ان کے طبی رجحان کا تعلق ہے بزدلی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، وہ نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں، ڈرتے ہیں اس بات سے، نہ اپنی قوم سے مخالفت مول لینا چاہتے ہیں. اور یقاتلو قوم ولو شاء اللہ لسلطہم علیکم فلقاتلوکم، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا اور وہ تم سے ضرور لڑتے، ضرور تمہارے سے قتال کرتے، جس کا مطلب ہے کہ ان کا طبی رجحان تمہارے خلاف قتال کرنے کا ہے. اللہ نے ان کو روک رکھا ہے کسی روب کے نتیجے میں اور تم پر ان کو مسلط نہیں ہونے دیا، ورنہ قوم سے جو احتراز ہے وہ انقباض ہے وہ طبی ہے، اپنی قوم کے ساتھی انہی کے ہمدرد ہیں، لیکن تم سے جو ڈرتے ہیں تم سے جو لڑ نہیں رہے یہ اللہ کا خاص ایک روب ہے جو ان پر قائم فرمایا گیا ہے. پھر نئے تزلوکم فلم یقاتلوکم، اگر وہ تم سے کنارہ کیے رکھیں فلم یقاتلوکم اور تم سے قتال نہ کریں، وَأَلْقُوا إِلَيْكُمْ السَّلَمَ اور تمہیں صلح کا پیغام دیں، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا تو ان لوگوں کے خلاف اللہ تعالیٰ نے تمہیں کوئی جواز عطا نہیں فرمایا. سبیل بمعنی جواز کی بھی استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے تمہیں ہرگز کوئی جواز نہیں کہ ان کے خلاف تلوار اٹھاؤ، یعنی اختلاف مذہب فی ذاتے ہی قتال کی وجہ نہیں ہے، قتال کی وجہ دشمن کا تمہاری بدخواہی کرتے ہوئے تمہارے خلاف ہتھیار اٹھانا ہے. بس یہاں بدخواہی موجود ہونے کے باوجود اور کافر ثابت کرنے کے باوجود اللہ نے فرمایا ہے تمہیں ان پر کوئی حق نہیں، کیونکہ ان کی بدخواہی کسی عملی صورت میں ظاہر نہیں ہوئی. ہاں اگر ظاہر ہو پھر تمہیں حق ہے کہ ان سے لڑو. ستجدون آخرین یریدون یامنوکم و یامنو قومہم، ایک اور قسم کے لوگ بھی ہیں، ستجدون آخرین تم ان کے علاوہ بھی کچھ لوگ پاؤ گے، یریدون یامنوکم و یامنو قومہم، وہ چاہتے ہیں کہ اب تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں. یہ دوسرا فریق ہے، لیکن ان کا اور ان کا ایک فرق یہ ہے، کلما ردو الفتنت اور کسوفیہ، جب بھی ان کو فتنے کا موقع ملا ہے انہوں نے ہمیشہ فتنے کی رفتہ اختیار کیا ہے، یعنی کھلی کھلی لڑائی کے معاملے میں وہ تو تم سے بچنا چاہتے ہیں، اپنی قوم سے ہی بچنا چاہتے ہیں، مگر جب بھی فتنوں کے وقت آتے ہیں تو ہمیشہ وہ فتنوں ہی کا ساتھ دیتے ہیں اور فتنوں میں جا پڑتے ہیں، اوندھے منہ گرا دیے جاتے ہیں فتنوں میں. فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، بس اگر وہ تم سے اعراض نہ کریں، وہ یلقوا الیکم السلم اور تمہیں امن کا پیغام نہ دیں، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ اور تم سے اپنے ہاتھ نہ روکیں، فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ، پھر ان کو پکڑو اور ان کو قتل کرو, حیث ثقفتموہم, جہاں کہیں بھی ان کو پاؤ. وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا, اور یہ وہ لوگ ہیں جن پر تمہیں اللہ تعالیٰ نے کھلا کھلا جواز عطا فرمایا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اب یہ عجیب بات یہ ہے کہ اگرچہ ان کا جرم ان کے فتنوں میں پڑنے کی وجہ سے بار بار ننگا ہوتا رہا ہے, پھر بھی تعلیم وہی ہے جو پہلوں کے متعلق ہے, اس میں فرق نہیں ہے. فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ, اگر وہ تم سے اعراض نہ کریں اور تمہیں سلام نہ پہنچائیں, سلامتی کا پیغام, اور اپنے ہاتھ تم سے نہ روکیں, تب ان سے قتال فرض ہے, ورنہ نہیں. وما كان للمؤمن ان يقتل, وما كان للمؤمن ان يقتل, مومن کے لیے جائز نہیں ہے ان يقتل مؤمنا, کہ کسی مومن کو قتل کرے, الا خطا, سوائے اس کے کہ غلطی سے ایسا ہو جائے, خطا کے نتیجے میں ایسا ہو. ومن قتل مؤمنا, اور جو کوئی کسی مومن کو قتل کرے, خطان, خطا کے نتیجے میں, فتحریر رقبت مومنہ, تو اس پر فرض ہے کہ ایک مومن کی گردن آزاد کرائے. ودیتم مسلمتم الی اہلہ, اور اس کی دیت ادا کرے اس کے اہل کو, جو بھی اس کے ولی یا اس کے وارث ہیں, ان کو اس کا خون بہا دے. الا ان یصدقوا, سوائے اس کے کہ وہ از خود اسے معاف فرما دیں, معاف کر دیں, یعنی صدقہ کر دیں, معاف کر دیں کہ نہیں ہمیں کوئی کسی خون بہا کی ضرورت نہیں. وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ, اور اگر غلطی سے قتل ایسے شخص کا کرو جو ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہو کہ تمہارے اور ان کے درمیان ایک معاہدہ ہے, کیا اچھا کون سا رہ گیا, ہم ٹھیک ہے, وہ ایک ٹوڑا اوپر سے رہ گیا تھا. فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٌّ لَكُمْ, اور اگر وہ ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہو جس سے تمہاری دشمنی ہے, اور وہ ہے مومن, وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةِ مُؤْمِنَةٍ, تو اس کے بدلے پھر خون بہا نہیں دینا, کیونکہ خون بہا تو دشمنوں کو ملے گا پھر, اور ان سے عداوت جاری ہے, لیکن ایک مومن کی گردن آزاد کرانا یہ بہرحال فرض ہے. وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ, اور اگر وہ ایسی قوم میں سے ہو کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان ایک پختہ عہد باندھا جا چکا ہو, فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ, تو پھر ایسی صورت میں خون بہا پورا پورا اس کے اہل کے سپرد کرنا لازم ہے. وتحریر رقبت مومنہ, اور ایک مومن کی گردن کا آزاد کرانا بھی. فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین, بس اگر کوئی یہ نہ توفیق پائے, لم یجد مطلب توفیق نہ پائے, فصیام شہرین تو دو مہینوں کے متتابعین جو مسلسل ہوں, دو مسلسل مہینوں کے روزے رکھے, توبہ من اللہ ہے, یہ اللہ کی طرف سے توبہ کا طریق بتایا گیا ہے. وکان اللہ علیما حکیما, اور اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا اور بہت حکمت والا ہے. ومن یقتل مومنا متعمدا, اور اگر کوئی مومن کو, کسی مومن کو عمدن قتل کرے, متعمدن عمد کرتے ہوئے, یعنی قتل عمد جس کو ہم کہتے ہیں وہی عربی میں متعمدن کا معنی ہے, کہ وہ عمد کے ساتھ, ارادے کے ساتھ, جانتے بوجھتے کسی مومن کو قتل کرے, فجزاؤہ جہنم, تو اس کی جزا جہنم ہے, خالدن فیہا, وہ ہمیشہ یا لمبے عرصے تک اس میں رہے گا. وغضب اللہ علیہ, اور اللہ اس پر غضبناک ہو چکا ہوا ہے, یا ہوا یا غضبناک ہوگا. ولعنہ, اللہ اس پہ لعنت فرمائے گا. وعد له عذاب عظیما, اور اس کے لیے اس نے بہت ہی بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. اب جو پاکستان میں ہو رہا ہے اس پر اس آیت کا اطلاق کیسے ہوگا؟ کراچی میں، لاہور میں، ہر جگہ دنیا میں، اور قتل عام جاری ہے، اور مولوی بھی جو خطرے دے رہے ہیں وہ مومنوں کے قتل کی فتوے دے رہے ہیں. تو بہت بڑی خطرناک حالت ہے اس ملک کی، جس کے متعلق یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کا ماضی میں ترجمہ کرنا زیادہ قرین مصلحت ہے. نہیں نہیں، یہاں روزے نہیں ہیں. سب سنیں ذرا، غضب اللہ علیہ، اللہ ان پر غضبناک ہو چکا ہے، ولعنہ، ان پر لعنت کر دی ہے اللہ نے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب مقدر کر رکھا ہے. دو مہینے کے روزے کہاں ہیں بتائیں؟ کس کے متعلق؟ وہ پہلے لوگوں کے متعلق ہے، متعمد قتل والے کا کوئی ذکر نہیں. قتل عمد کے لیے دو مہینے کے روزے کا تو کہیں ذکر ہی نہیں. غلطی سے، خطا، قتل خطا ہے وہ. جہاں دو مہینے کے روزوں کا ذکر ہے، وہاں یہ ہے کہ قتل خطا اگر ہو تو تین صورتیں ہیں. قتل خطا کسی مومن کا ہو جائے جو عام سوسائٹی میں رہتا ہے، تو اس صورت میں اس کے اہل کو اس کا خون بہا دینا ہے، اور ایک مومن کو آزاد بھی کرنا ہے، سوائے اس کے کہ اس کے اہل وہ خون بہا معاف کر دیں. اگر ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہو جس سے دشمنی ہے اور لڑائی ہے، اس صورت میں خون بہا نہیں دیا جائے گا، بلکہ صرف مومن کو آزاد کیا جائے گا، ایک مومن کی گردن آزاد کی جائے گی. اگر اس کی توفیق نہ ہو تو پھر دو مہینے کے روزے رکھنے ہیں ان دو صورتوں میں. اور اگر جان بوجھ کے قتل کیا ہے، پہلا خطا کا قتل تھا، تو پھر تو خدا کا غضب نازل ہو گیا اس پر، اس روز میں کہیں دو مہینے کے روزے کا ذکر نہیں آیا. سمجھ گئے؟ شکر آپ کو بتا دیا کہ آپ ارادہ ہی نہ مان بیٹھے ہوں گے کہ دو مہینے کے روزے کی کوئی بات نہیں ہے. ہاں ہاں، فکر نہ کریں، کچھ نہیں، اس میں کوئی گنجائش نہیں ان کے لیے نکل رہی. یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ تبینوا. یہاں جو مومنوں کا طریقہ کار ہے، بہت کھول کر بیان فرمایا ہے کہ مومن قتل میں جلدی نہیں کرتا، وہ خون کا پیاسا نہیں ہوتا، اور کوئی ہرس بھی اس کو غلطی سے قتل پر آمادہ نہیں کر سکتی. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم سفر پر نکلو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، فتبینوا. اب یہاں اکثر جو اللہ کی راہ میں نکلنا ہوتا ہے سفر پر، اکثر صورتوں میں یہ جہاد کی نیت سے نکلنے کے اوپر اطلاق پاتا ہے، مگر اس کے علاوہ تبلیغی مہمات ہیں، جیسا کہ صحابہ کو بھیجا گیا، وہ جو تھے حفاظ قرآن، تو وہ بھی خدا کی راہ میں سفر پر نکلنے کی مثالیں ہیں. ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام لے کر جو لوگ جاتے ہیں، یہ سارے اس آیت کے تابع آ جاتے ہیں. فتبینوا، تو خوب اچھی طرح بات کو کھول لیا کرو. ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا. تمہیں راہ چلتے کوئی کہتا ہے السلام علیکم، تو ہرگز نہیں کہنا کہ تم مومن نہیں ہو، صرف سلام ہی کافی ہے. تبتغون ارض الحیات الدنیا. غرض تمہاری یہ ہوگی اس وقت اس کے اسلام کا انکار کرنے پہ کہ اس کو ماریں گے تو جو کچھ ہاتھ آئے گا وہ مال غنیمت ہے، کیونکہ لڑائی کی سٹیٹ ہے اس وقت جاری، ارد گرد ماحول سے ایک سٹیٹ آف وار، ایک جنگ کی حالت قائم ہو چکی ہے. اس صورت میں جو دشمن ملتا ہے رستے میں، اس سے مٹ بھیڑ ہو، قتل ہو، تو اس کا مال غنیمت بن جاتا ہے. تو فرمایا کہ اگر کوئی صرف سلام ہی کہہ دے، اس سے مزید چھان بھی نہیں کرنی، اس کو اپنا ہی سمجھو، اس نے سلامتی کا پیغام دے دیا، بس کافی ہے. اور دنیا کی دولت چاہنے کے لیے اس کو قتل میں جلدی نہ کرو. فعند اللہ مغانم و کثیرہ، اللہ کے پاس تو بہت ہی غنیمت کے مال ہیں، غنائم ہیں، بہت ہی نعمتیں ہیں. کذالک کنتم من قبل، اس سے پہلے تمہارا یہی تو حال تھا کہ تم جاہل بدو لوگ تھے اور چھوٹی چھوٹی حرص کی خاطر ایک دوسرے کو قتل کر دیا کرتے تھے. فمن اللہ علیکم, بس اللہ نے تم پر بڑا احسان فرمایا ہے کہ تمہیں یہ روشنی دی ہے کہ چھوٹی چھوٹی اغراض پر قتل کرنے کی بجائے تم امن دینے والے بن گئے ہو, اور یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. تبین ہوں, بس بہت اچھی طرح چھان بین کر لیا کرو. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا, یقیناً اللہ تعالیٰ اس چیز پر خوب باخبر ہے جو تم کرتے ہو, تمہارے اعمال سے خوب واقف ہے. یہاں تبینوں کا معنی کیا بنے گا؟ جی میری جاوید صاحب اور بھائی کرام بتائیں. اس مضمون کے پر اطلاق پانے والا اس سے کسی قسم کا تضاد نہ ہو, تبین کا کیا معنی ہوگا؟ کیوں آپ بتائیں قمر صاحب. تبین ہاں نہیں, یہ نہیں نا مطلب. یہاں اگر سلام کا کیوں یہ معنی ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرماتا کہ کوئی سلام کرے تو تحقیق کر لو, اس سے اعراض کرنا ہے, اس کو نہیں مارنا. اس کا مطلب ہے تبین ہے کفر کے متعلق, یعنی شک کا حق جو ہے وہ سلام کرنے والے کو ملے گا, اس کے سلام کی اسلام کی چھان بین کا کوئی ذکر نہیں. اسی لیے بہت ہی لطیف کلام ہے کہ سلام کا ذکر کر دیا جو ادنا سے ادنا علامت ہے کسی کے اسلام کی. ایک محض امکان ہے, وہ بعض دفعہ کافر بھی اسلام کہہ دیتا ہے, تو فرمایا وہاں بھی تم نے کوئی چھان بین اور نہیں کرنی. سلام کیا تو تمہیں اس کو اس کے خون پر کوئی حق نہیں. قتل کرنے سے پہلے تبین ضروری ہے, یعنی جس کو تم کافر سمجھ رہے ہو اس کے کفر کے متعلق پہلے تک کی تحقیق اچھی طرح کر لو, اس کا کفر یقینی طور پر ثابت ہو تو پھر کرنا ہے. لیکن جو اپنے آپ کو مومن کے طور پر پیش کرتا ہے اس کی کوئی چھان بین نہیں ہے. یہی وہ پیغام ہے جس کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوب اچھی طرح سمجھا, اور جب جو ارد گرد کے قبائل نے بغاوت بھی کر دی تب بھی آپ نے جو ان کی بغاوت فروغ کرنے کے لیے بھجوائے دستے, ان کو حکم تھا کہ اگر کسی گاؤں سے تم اذان کی آواز بھی سنو تو کسی اور چھان بین کی ضرورت نہیں, تمہیں ان پر حملہ کا کوئی حق نہیں ہے. یہ بھی نہیں فرمایا کہ اگر اذان کی آواز سنو تو تحقیق کر لو, دھوکہ تو نہیں دے رہے. تو یہ وہی مضمون ہے دراصل, قرآن کی اسی آیت کے تابع وہ فیصلہ تھا کہ جب کوئی شخص کہتا ایسا انداز اختیار کرتا ہے کہ وہ مسلمان ہے تو تمہیں اس غرض سے چھان بین کا حق کوئی نہیں کہ شاید اندر سے نہ ہو اس کو قتل کر دیا جائے. بس آج کل جو پاکستان میں ہو رہا ہے وہ قرآن کریم کے اس مضمون کے بالکل برعکس ہے, بالکل لگتا ہے الٹا کے رکھ دیا ہے اس آیت کو, اور ان اندھوں کو پتہ نہیں لگتا. کیوں جی, ٹھیک ہے نا؟ اور یہاں بھی کسی دو مہینے کے روزے کا ذکر کوئی نہیں ہے. فمن اللہ علیکم, کہتے اللہ نے تمہیں ان خون ریزیوں سے بچایا ہے, تمہارے رجحان بدلے ہیں, تم اسی قسم کے جاہل ہوا کرتے تھے, تو خدا کا خوف کرو, کچھ ہوش کرو. یہاں تبین ہوں بمانا ہوش کرنے کے استعمال ہوا ہے. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا, اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے. لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ بے اموالہم و انفسہم. لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر, وہ لوگ جو مومنوں میں سے بغیر کسی بیماری کے بغیر کسی تکلیف کے بیٹھ رہنے والے ہیں, اور وہ لوگ مجاہدون فی سبیل اللہ بے اموالہم و انفسہم جو خدا کی راہ میں اپنے اموال اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں, برابر نہیں ہو سکتے. بظاہر مومن تو ہیں لیکن وہ جو بغیر جائز عذر کے اور بغیر کسی بیماری اور تکلیف کے بیٹھ رہے ہیں, ان لوگوں کے برابر ہرگز نہیں ہو سکتے جو جہاد فی سبیل اللہ کر رہے ہیں. فضل اللہ المجاہدین بے اموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ, اللہ نے ان مجاہدین کو جو اپنے اموال اور اپنی جانوں کے ذریعے جہاد کرتے ہیں قائدین پر بیٹھ رہنے والوں پر ایک درجہ عطا کیا ہے. یہاں درجہ سے مراد کوئی ایک معمولی درجہ مراد نہیں ہے, یہاں درجتن نکرہ کی عظمت کے معنوں میں استعمال ہوا ہے, یعنی غیر معمولی فضیلت عطا فرمائی ہے. ایک ایسا درجہ ہے بہت, جیسا شہروں میں ایک شہر کہتے ہیں نا, اس طرح درجہ سے مراد ہے کہ ایک بہت ہی عظیم مرتبہ ان کو عطا فرمایا ہے جو ان کو ان پر فضیلت دے گا جو بیٹھنے والے ہیں. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, ویسے تو اللہ نے ہر ایک سے حسنا کا ہی وعدہ کر رکھا ہے. وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا, اب دیکھیں درجہ کے ساتھ اجر عظیمہ کا انطباق ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر بہت بڑا اجر زائد عطا فرمایا ہے. درجات منہ مغفرت و رحمہ, درجہ سے مراد ایک درجہ نہیں ہے, وہ تو عظمت کی خاطر لفظ درجہ استعمال ہوا ہے یہ بتانے کے لیے کہ بہت بڑا فرق ہے. درجات منہ, اللہ کی طرف سے تو کئی درجے ان کو عطا ہوں گے. وہ مغفرت و رحمہ, اور اللہ کی طرف سے مغفرت ہوگی, بخشش کا سامان ہوگا اور رحمت ہوگی. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمًا, اور اللہ تعالیٰ بہت ہی مغفرت فرمانے والا, بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. اِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ, یقیناً وہ لوگ جن کو فرشتے اس حالت میں وفات دیتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں. قالوا فیما کنتم, وہ ان سے پوچھیں گے اس وقت جب وہ جان لے رہے ہوں گے, فیما کنتم, کیا تمہارا کیا حال تھا, کیوں تم اپنے مغفرت کے مواقع کھو بیٹھے, کیوں ایسے اعمال کیے جس کے نتیجے میں اب تمہیں ہم سزا کی خوشخبری دے رہے ہیں. قالوا کنا مستضعفین, یہ خوشخبری کا لفظ جو ہے یہ قرآن کریم میں بھی سزا کے لیے خوشخبری کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو بعض دفعہ ایک تکلیف کو بڑھانے کے لیے بری خبر کو بھی کہتے ہیں یہ تمہاری خوشخبری ہے, ان معنوں میں کہا جاتا ہے. تو فرمایا ہے الا المستضعفین من الرجال, ہے نا, قالوا الم تكن ارض الله, معاف کرنا, قالوا كنا مستضعفين في الارض, وہ یہ کہیں گے اس وقت جب فرشتے ان کو وفات دے رہے ہوں گے اور پوچھیں گے کہ آخر تمہیں کیا ہو گیا تھا, وہ کہیں گے ہم مستضعفين في الارض تھے, ہم ایسے لوگ تھے جنہیں زمین میں کمزور سمجھا گیا یا کمزور بنایا گیا. قالوا الم تكن ارض الله واسعه, وہ ان سے کہیں گے کیا تمہارے لیے اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی, فتہاجروا فیہا, تو تم اس میں ہجرت کر جاتے ہیں. فاولائک مآواہم جہنم, بس یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. وساعت مصیرا, اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. یہاں ہجرت سے مراد وہ روحانی جمع جسمانی ہجرت دونوں ہیں, کیونکہ زمین کی وسعت کا ذکر فرمایا گیا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال پر ان کے جابرانہ ماحول نے اثر ڈالا اور نیک اعمال رہنے کی بجائے اس دباؤ کے تابع بد اعمال ہو گئے, انکار کر بیٹھے, یہ اور کوئی ظالمانہ رویہ اختیار کیا. اس کے سوا محض رہنے والوں کا ذکر یہاں نہیں ہے. فیما کنتم میں جو بتایا گیا ہے ایسے لوگوں کا حال بتایا گیا ہے جو دشمن کے روب میں آ کر بد اعمالیوں میں یا بد اعتقادیوں میں مبتلا ہو گئے اور ان کا اظہار شروع کر دیا. ان کے لیے کوئی عذر نہیں ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں ہجرت کر جانی چاہیے تھی, ایسے موقع پر تم وہاں نہ ٹھہرو.
یہ جو ہجرت ہے اس سے مراد یہ ضروری نہیں ہے کہ ملک چھوڑ کر کسی اور ملک چلا جائے انسان، کیونکہ آج کل تو ملک چھوڑنے کے لیے بھی بڑی مصیبتیں کرنی پڑتی ہیں، لیکن ایک علاقہ جو جہاں امن نہیں ہے اور اگر جماعت کی مصلحت یعنی دینی جماعت کی مصلحت کا تقاضا ہو کہ وہاں رہنا ان حالات میں ضروری نہیں ہے، تو پھر وہاں سے ہجرت نسبتاً پرامن علاقے کی طرف ہو سکتی ہے، اور یہ ہمیشہ ہوتی رہی ہے، مگر بعض دفعہ حکمت عملی کے پیش نظر ایسے لوگوں کو ہجرت سے روک دیا جاتا ہے۔ اب کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ یہ اس قرآن کریم کی آیت کے خلاف ورزی ہو رہی ہے، قرآن فرماتا ہے ہجرت کرو اور آپ روک رہے ہیں، تو روکنا جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے صرف جو استقامت دکھاتے ہیں، جن کو وہ خطرہ نہیں ہے جو اس آیت میں فرشتوں سے ان کو درپیش ہوگا، جو دباؤ کے نیچے آ کر اپنا دین بدل لیتے ہیں یا بدعمالیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو اس آیت میں ان کو حکم نہیں ہے کہ وہ ضرور نکلیں، جو استقامت دکھاتے ہیں وہ موقع اور محل پر لڑتے ہیں اور وہیں مقابلہ کرتے ہیں، اور ہجرت ہونے کے باوجود وہاں ٹھہرنے کا حق قائم رہتا ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ سب سے پہلی ہجرت جو مکے سے ہوئی ہے وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے حبشہ کی طرف ہوئی، اور نبوت کے آغاز ہی میں ہوئی ہے وہ، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں رہے اور حضرت بلال بھی وہی تکلیفیں اٹھاتے رہے۔ تو اگر یہ مراد ہو کہ جن کو استقامت ہے وہ بھی ضرور نکل جائیں تو یہ اس آیت کا ترجمہ نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ پس وہ لوگ جو صاحب استقامت ہیں مقابلہ کر سکتے ہیں اور ایمان کو گزند نہیں پہنچنے دیتے، وہ اس ماحول میں رہ سکتے ہیں اور مقابلہ کر کے ماحول کو بدلنے کی کوشش کر سکتے ہیں، جیسا کہ 13 سال آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں کیا۔ لیکن وہ مستضعفین فی الارض سے وہ لوگ مراد ہیں کہ جی ہم کمزور سمجھے گئے تھے، ہم پر زیادتیاں ہو گئیں، زبردستی پکڑ کے مسجد لے گئے، وہاں اعلان کروا دیے اور دیگیں چڑھا دیں، ہم کیا کریں بیچارے، یہ عذر قبول نہیں ہوں گے۔ ایسے لوگوں کے لیے حکم ہے کہ تمہیں وہ علاقہ چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ اگر وہ یہ کہہ دیں کہ باہر پاسپورٹ نہیں بنتا، کہ انہوں نے احمدی لکھا ہوا ہے ساتھ پاسپورٹ پہ تو پتہ لگ جاتا ہے، اس کا علاج یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ تم پاسپورٹ لے کے باہر ہی نکلو، وہاں کسی اور علاقے میں چلے جاؤ، ہر جگہ ایک جیسی حالت نہیں ہے۔ بس ایک تو یہ ہے اس کا جواب۔ دوسری ایک اور صورت ہے، وہ ہجرت ایمان کی کمزوری کی وجہ سے نہیں بلکہ جسمانی خطرات کے نتیجے میں ہے، وہ ہجرت حکومت کے قوانین کے نتیجے میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کو ذاتی طور پر کوئی خطرہ تو نہیں ہے، لیکن حکومت نے قوانین ایسے بنا رکھے ہیں کہ ہر احمدی کے سر پر ایک تلوار لٹکی ہوئی ہے، جب کوئی خبیث انسان چاہے جس کو چاہے وہ پکڑوا سکتا ہے اور اس کے تسلط پر وہ تباہ گر سکتی ہے۔ یہ وہ قانون ہے جس کے تابع یونائٹڈ نیشنز کا جو کمیشن ہجرت کے متعلق بیٹھا تھا، جس نے قوانین بنائے، اس نے یہی فیصلہ لیا کہ ہر ایسا شخص جو ہے وہ ہجرت کا حق رکھتا ہے، انٹرنیشنل قوانین کے تابع۔ بس یہاں حق کے طور پر ہے، فرض کے طور پر نہیں۔ پہلی جو ہجرت ہے وہ فرض ہے، وہ ایمان کی حفاظت کے لیے، اگر انسان حفاظت نہیں کر سکتا تو لازم ہے کہ وہ جگہ چھوڑ دے، اس کے لیے کسی پاسپورٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری ہے، سارے ملک میں اس کی جان کو خطرہ ہے، اس کے مال کو خطرہ ہے، اس پر ہجرت فرض نہیں ہے۔ اگر یہ فرض ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آغاز ہی سے وہ ہجرت ہو جانی چاہیے تھی۔ بس ایسی ہجرت اس کا حق ہے، اور اس لیے جب وہ باہر جاتے ہیں ایسے لوگ، ان کو کسی جھوٹ بنانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ اول تو اگر جھوٹ کے ذریعے کوئی پناہ ملتی ہے تو ہے ہی ناجائز، لیکن کسی جھوٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یونائٹڈ نیشنز کا جو متعلقہ چارٹر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ایسی صورت ہو کہ کوئی شخص، اس میں گولیاں برس رہی ہیں، تو سر اٹھا لیتا ہے, اس کو گولی لگ جاتی ہے, تو اس صورت میں وہ مجبور نہیں ہے ہجرت پر, کیونکہ اس کی مرضی تھی, چاہتا تو نہ اٹھاتا. یہی قانون, یہی مسلک اختیار کیا گیا بعض جرمن عدالتوں کی طرف سے کہ تم سر کیوں اونچا کرتے ہو. یونائٹڈ نیشنز کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر گولیوں کی بچھار ہو رہی ہے اور کوئی شخص خود سر اٹھاتا ہے تو اسے حق نہیں ہے کہ اسے ہجرت کا مستحق قرار دیا جائے. لیکن اگر یہ صورت نہ ہو بلکہ اور صورت ہو کہ گولی بندوقیں تانے ہوئے ہر شخص پر لوگ بیٹھے ہوں اور وہ سر اٹھائے یا نہ اٹھائے جس کو چاہیں اس کو گولی مار دیں, اس قانون, اس صورت میں یونائٹڈ نیشنز کا قانون یہ ہے کہ ہر شخص کو ہجرت کا حق ہے. چنانچہ ہمارے مس پارکر نے, جو عیسائی خاتون ہیں مگر بہت ہی ہمدرد نیک اور بہت قابل ہیں, یونائٹڈ نیشنز کی ہجرت کے متعلق جو کمیٹیاں ہیں ان میں وہ ممبر ہیں, امریکہ کی مشہور خاتون ہیں, انہوں نے یہ پوائنٹس نکال کر مجھے آ کر بتائے اور مجھ سے گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ اگر کہیں کوئی حکومت اس کے خلاف کرتی ہے تو میں اپنے آپ کو پیش کرتی ہوں, میں جا کے خود بحث کروں گی. چنانچہ ناروے میں جب اسی قسم کا موقف اختیار کیا گیا تو مس پارکر گئیں اور بہت عمدگی کے ساتھ ان کو سمجھایا کہ تمہاری انٹرپریٹیشن یونائٹڈ نیشنز کی غلط ہے, یہاں ہر احمدی کا معاملہ ایسا ہے اس نے اپنے دین پر عمل کرنا ہی کرنا ہے, اور دین پر عمل کرنا ایک جرم بن گیا ہے, اس لیے یہاں سر اٹھانے والی بات نہیں رہی. ہر احمدی تمہارے قانون, ان کے قانون کے مطابق ایک مجرمانہ زندگی بسر کر رہا ہے, اور اس مجرمانہ زندگی کے نتیجے میں ان کی مرضی ہے جب چاہیں ٹریگر دبا دیں, تو یہاں سر اٹھانے والا جو مضمون ہے وہ صادق نہیں آئے گا. چنانچہ انہوں نے پھر وہ جیتا معاملہ خدا کے فضل کے ساتھ, اور یہی جب میری گفتگو ہوئی جرمن ججوں سے تو ان کو سمجھایا تو ان کی سمجھ میں آگئی بات, تو انہوں نے کہا ہاں یہ بات بالکل ٹھیک ہے. بس باقی جگہ بھی جہاں کوئی احمدیوں کو اس قسم کا مسئلہ ہو ہرگز جھوٹا کیس نہیں بنانا, ان کو بتانا چاہیے یہ صورتحال ہے, ہمارا مذہب جو ہمارا بنیادی حق ہے تمہارے سب کے نزدیک ایک جرم بن گیا ہے, وہاں اس مذہب پر عمل جرم ہے, تو تم کسی دنیا کے اصول کے مطابق یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی کو تمہارا جبرن تمہارا مذہب بدلنے کا حق ہے. بس یہ صورتحال ہے جو ہم پر عائد ہو رہی ہے. ہم اگر آرام سے بعض لوگ اپنے عمل کر رہے ہیں تو اس لیے کہ کچھ شرفا رہتے ہیں وہاں جنہوں نے فیصلہ نہیں کیا ہمیں مارنے کا, لیکن کوئی بد کردار آدمی, کوئی خبیث فطرت آدمی جب چاہے جس احمدی کو چاہے اس کو پیش کر سکتا ہے عدالت میں, یہ خطرناک صورتحال ہے. تو ہجرت کا یہ مضمون تھا, سمجھانا ضروری تھا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہجرت سب کو کیوں نہیں کروائی, بعضوں کو کیوں روکتے ہو؟ میں ان کو بتاتا ہوں جن سے ایمان کا خطرہ نہیں ایمان کے نقصان کا, ان کو میں روکتا ہوں, اور اس لیے بھی کہ تاکہ باقیوں کو سہارا ملے. چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خاندان کو میں نے حکمن روک رکھا ہے کہ تم نے جو اسائلم والی ہجرت ہے وہ نہیں کرنی. اپنے طور پر دنیا کے قوانین, دوسرے قوانین سے استفادہ کرتے ہوئے علم کی خاطر, نوکری کی خاطر, جہاں مرضی جاؤ, لیکن اسائلم کی خاطر ہجرت نہیں کرنی. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ اللہ کے فضل سے ان کے ایمان کو کوئی خطرہ نہیں, لیکن اگر ان کو اجازت دی جائے تو وہ غریب جو بڑی کثرت سے ہیں, جن کو توفیق ہی نہیں کہ وہ ہجرت کر سکیں, ان کو اپنی جان اور مال کی حفاظت کی خاطر پھر نکلنا پڑے گا, اور نکل سکیں گے نہیں. یہ اس کے پیشے حکمت اس کے پس منظر میں ہے. تو اس آیت کے حوالے سے میں نے کہا یہ سارا مضمون بھی جماعت کو سمجھا دوں, ورنہ کئی دفعہ لوگ پوچھتے رہتے ہیں اور ہر ایک کو آدمی خط لکھ کے یہ نہیں بتا سکتا. میرا خیال ہے وقت ہو گیا ہے اب. کیوں جی مومن صاحب, آپ کے پاس گھڑی نہیں ہے؟ اباؤٹ ٹائم, وٹ یو مین بائی اباؤٹ ٹائم؟ ہاف اے منٹ. اچھا اوکے, دیٹس آل رائٹ. بس پھر یہ آیت تک ہی رہتے ہیں, رکھتے ہیں, 98 آیت آئے گی بعد میں ہے. السلام علیکم.